میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ.
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر حدیث درود و سلام پیش کرنے کے بہت سے فضائل و برکات کتب احادیث میں بیان کی جاتے ہیں. چنانچہ ہمارے مکی مدنی سرکار شافع روز شمار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، آپ نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاة او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ لوگوں میں سے قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو میری ذات پر کثرت سے درود پڑتا ہوگا. شب جمعہ اور جمعۃ المبارک کے دن کثرت درود کی خاص تاکید ہے. ایک حدیث پاک میں آتا ہے اکثر الصلاۃ علی فی اللیلۃ الغرغای والیوم الازہر فإن صلاتکم تعرض علی. جمعۃ المبارک کی چمکتی دمکتی راتوں اور جمعۃ المبارک کے دن میری ذات پر کثرت سے درود پڑھا کرو. فإن صلاتکم تعرض علی، بے شک تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہ رب العزت نے کسی بھی چیز کو بغیر مقصد کے پیدا نہیں کیا. رب کائنات کی تخلیق کردہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ انسان ان کی پیدائش کے مقصد کو جان چکا ہے کہ ان چیزوں کے فوائد کیا ہیں. رب کائنات کی پیدا کردہ کئی ایسی چیزیں ہیں کہ انسان ان کے فوائد اور ان کے مقاصد کو ابھی تک جان نہ سکا. انسان اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے جو چیزیں خود بناتا ہے، ان چیزوں کے بنائے جانے کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے. اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ جب کوئی چیز اپنے بنائے جانے کے مقصد کو پورا کر رہی ہوتی ہے تو اس چیز کی قدر ہوتی ہے، اور جب اپنے بنائے جانے کے مقصد کو پورا نہ کرے تو اپنی قدر کھو دیتی ہے، ڈی ویلیو ہو جاتی ہے. لباس جو ہم پہنتے ہیں، لباس کے بنائے جانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہمارے جسم کو چھپا لے، لیکن یہ جب ہمارے جسم کو چھپانے کے قابل نہ رہے تو ہم اس لباس کو استعمال نہیں کر پاتے ہیں. کسی بلب یا ٹیوب لائٹ کے بنائے جانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمیں روشنی دیں، لیکن جب یہ فیوز ہو جائیں تو کوئی انہیں اپنے استعمال میں نہیں لاتا بلکہ کوڑے کے ڈھیر پر ان چیزوں کو پھینک دیا جاتا ہے. تو کوئی بھی چیز اس وقت تک اس کی قدر ہمارے دلوں میں ہوتی ہے کہ جب تک وہ اپنے بنائے جانے کے مقصد کو پورا کر رہی ہوتی ہے، اور جب وہ اپنے بنائے جانے کے مقصد کو پورا نہ کرے تو اپنی قدر کھو دیتی ہے. یہ مائک، یہ ساؤنڈ، یہ اسپیکر بنائے جانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آواز دور تک پہنچائیں. اگر خدا نہ خواستہ لائٹ کا فیلئر ہو جائے، لائٹ چلی جائے، تو ظاہر ہے کہ اس میں سے آواز آگے نہیں جائے گی، تو اس کا مقصد عارضی طور پر فوت ہو جائے گا. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ انسان اپنی ضرورت کی جو چیزیں بناتا ہے، جب تک وہ چیزیں جس مقصد کے لیے بنی ہیں وہ مقصد پورا کر رہی ہوتی ہیں، تو انسان کے دل میں ان چیزوں کی وقت ہوتی ہے، اور جب وہ اپنے بنائے جانے کے مقصد کو پورا نہ کریں تو اپنی قدر کھو دیتی ہیں. اسی طرح انسان خود جو اشرف المخلوقات ہے، یقیناً انسان کے پیدا کیے جانے کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے. اللہ رب العزت نے اپنے کلام قرآن مجید فرقان حمید میں انسانوں اور جنات کی پیدائش کے مقصد کو بیان کیا. رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ یہ ہماری بندگی کریں. یعنی جنات اور انسان، یہ اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے لیے ان کو پیدا کیا ہے. جتنی بھی چیزیں اللہ رب العزت نے زمین میں پیدا فرمائی ہیں، ان چیزوں کے پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اس سے نفع حاصل کرے. اللہ رب العزت نے اپنے کلام قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، کہ رب تبارک و تعالی وہ ہے کہ اس نے زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ تمہارے لیے پیدا کیا. تو زمین میں جو کچھ پیدا کیا گیا وہ انسان کے لیے پیدا کیا گیا، لیکن انسان کی پیدائش کا مقصد اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ انسان اور جنات کو اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انسان دنیا میں آیا، کوئی شیر خارگی کے عالم میں دنیا سے چلا جاتا ہے، کوئی بچپن کی دہلیز پر پہنچ کر دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، کوئی لڑکپن کے مقام پر آ کر دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، کوئی جوانی کو دیکھ کر دنیا سے جاتا ہے، کوئی بڑھاپے کی منزل پر پہنچ کر دنیا سے جاتا ہے. تو جو بھی انسان دنیا میں آیا، اگرچہ دنیا میں آنے کی ترتیب کچھ اور ہوتی ہے اور جانے کی ترتیب کا کسی کو پتہ نہیں ہوتا، دنیا میں آنے کی ترتیب کیا ہے کہ پہلے دادا دنیا میں آئے، پھر ابا جان دنیا میں آئے، پھر میں دنیا میں آیا، لیکن جانے کی ترتیب کا کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ پہلے کون دنیا سے رخصت ہو جائے. بہرحال یہ کنفرم ہے کہ جو بھی آتا ہے وہ جانے کے لیے آتا ہے، کوئی بھی دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آتا، اور نہ کوئی ہمیشہ رہا نہ کوئی ہمیشہ کے لیے رہے گا. جو بھی دنیا میں آیا اسے آخر کار دنیا سے جانا ہی ہے. تو ہم نے شاید انسان کے دنیا میں آنے اور دنیا سے جانے کے اس سلسلے کو معمولی سمجھ لیا اور روٹین کا کام سمجھا. کسی جنازے میں گئے تو کہہ دیا انا للہ و انا الیہ راجعون، بس جی اللہ کی مرضی ہے، سب نے جانا ہے. تو یہ کہنا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ کہنا چاہیے، لیکن ایک عبرت کا سامان ہم سب کو حاصل کرنا چاہیے. یہ دنیا سے جانے والے ہمیں زبان حال سے پکار کر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اے ہمارے جنازوں کے قریب آنے والوں، اے ہمیں اٹھا کر جنازہ گاہ کی طرف لے کر جانے والوں، اے ہماری میت پر نماز جنازہ پڑھنے والوں، اے ہمارے لیے دعائے مغفرت کرنے والوں، اے ہمیں قبر کی اندھیری وادیوں تک چھوڑ کر واپس چلے آنے والوں، ہم بھی تمہاری طرح دنیا کے انسان تھے، ہماری بھی تمنائیں تھیں، ہماری بھی آرزوئیں تھیں، ہماری زندگی کی نہ جانے کیا کیا پلاننگز تھیں، ہم کیا کچھ کرنا چاہتے تھے، ہمارے بڑے بڑے فیوچر پلان تھے، ہماری آرزوئیں تھیں، ہمارے زندگی کے کئی مقاصد تھے. ہم بھی تمہاری طرح دنیا میں ہنسی خوشی رہتے تھے، لیکن موت نے ہمیں قبر کی اندھیری وادیوں تک پہنچا دیا. ہم نے سوچا نہیں تھا کہ ہم ایسے مر جائیں گے، اچانک فوت ہو جائیں گے. ہم نے سوچا تھا کہ ابھی لمبی عمر پائیں گے، ابھی جیئیں گے، ابھی دنیا کی چیزیں برتیں گے، ابھی اپنے مال سے ہم محظوظ ہوں گے، ابھی دنیا کی یہ جو لگژریس لائف ہے ہم اس سے استفادہ کریں گے. لیکن ہمیں پتہ نہ چل سکا، اچانک ہی ہماری موت آ گئی. تو یہ دنیا سے جانے والے بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہماری تمنائیں تھیں، ہماری آرزوئیں تھیں، کہیں تم ہمیں دفن کرنے کے بعد اپنی موت سے غافل نہ ہو جانا، تمہیں بھی آخر کار موت کا شکار ہونا ہے. الموت باب کل نفس داخلوها، الموت قدح کل نفس شاربوها. موت ایک ایسا دروازہ ہے جس سے سب نے گزرنا ہے، ایک ایسا جام ہے جو سب نے پینا ہے. کئی ایسے ہیں کہ جو بخوشی اس جام کو پیتے ہیں اور کئی ایسے ہیں کہ جو چاہتے نہیں ہیں کہ ہم مر جائیں. پتا ہے کہ مر جانا ہے لیکن موت کا ذکر کئی لوگوں کو اچھا نہیں لگتا، جبکہ پتا ہے کہ دنیا میں آنے کا جو سلسلہ ہے یہ سلسلہ کس لیے ہے، یہ موت و حیات کا سلسلہ کس لیے ہے. اللہ رب العزت نے زندگی اور موت کو جو پیدا کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے. رب تبارک و تعالی نے اپنے کلام قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ رب تبارک و تعالی وہ ہے کہ جس نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے. یہ ہمارے ٹیسٹ کے لیے ہے، یہ ہمیں ایگزامن کیا جا رہا ہے، یہ ہمیں جانچا جا رہا ہے، یہ ہمیں پرکھنے کے لیے موت و حیات کا سلسلہ ہے کہ ہم میں سے کون اچھے عمل کرنے والا ہے. یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم صرف دنیا کے ہو کر رہ جائیں. امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خطبے میں ارشاد فرمایا تھا جس کا مضمون کچھ یوں تھا کہ اے لوگو، تمہارے رب نے تمہیں دنیا میں اس لیے بھیجا تاکہ تم دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرو، اس لیے نہیں بھیجا کہ تم دنیا کے ہو کر رہ جاؤ. ہماری پلاننگ سے یہ ظاہر ہوتا ہے، ہماری خواہشات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جیسے ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں رہنا ہے. آپ دیکھیں ذرا اپنے ارد گرد کے ماحول پر نگاہ ڈالیں، ذرا تاریخ کا مطالعہ کریں کہ کتنے جاہو حشمت کے مالک اس دنیا میں آئے، کتنے بڑے بڑے فرما روا اس دنیا میں آئے، کتنے بڑے بڑے سلاطین زمانہ دنیا میں آئے جن کے ایک حکم سے سلطنتیں زیر و زبر ہو جاتی تھیں، کتنے بڑے بڑے جرنیل، کتنے بڑے بڑے اپنے روب و دبدبے کے مالک دنیا میں آئے، لیکن موت نے سب کو قبر کی گہرائیوں تک پہنچا دیا. آج بے شمار لوگ ہیں کہ جن کو کوئی جانتا نہیں ہے، آئے، بڑا روب تھا، بڑا تجھ کو احتشام تھا، بڑی طاقت تھی، بڑی سلطنت تھی، بڑی فوجوں کے مالک تھے، لیکن موت نے ان کی داستانوں کو مٹا دیا. کچھ عرصہ پہلے ایک ولی کامل حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دربار عالیہ پر حاضری کی سعادت مجھے نصیب ہوئی. سلسلہ سہروردیہ کے بہت عظیم روحانی پیشوا ہیں اور ہمارے شیخ الاسلام والمسلمین بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیر و مرشد ہیں حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. تو جب ہم لوگ وہاں پر ہم نے حاضری دی تو حاضری کے بعد جب ہم پلٹ کر واپس آ رہے تھے تو ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، بوسیدہ تھا، اس میں ایسا محسوس ہوا کہ کسی کی قبر ہے. تو وہاں کے جو خادم تھے ان سے میں نے پوچھا کہ یہ کس کی قبر ہے، تو اس خادم نے ذکر کیا کہ یہ فلاں اپنے دور کے مشہور بادشاہ کی قبر ہے، اپنے دور کے وہ مشہور بادشاہ تھے. لیکن کوئی شخص آج اس بادشاہ کی قبر پر حاضری دینے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ دنیا ہے، جن لوگوں نے دنیا میں اللہ تبارک و تعالی کے احکام پر عمل کیا، جنہوں نے رب کائنات کے احکام کی پیروی کی، جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے محبت کا چراغ اپنے دل میں جلایا، جنہوں نے دین اسلام کی خدمت کی، رب کائنات نے ان کے ناموں کو لوگوں کے دلوں میں زندہ کر دیا. انہیں دنیا سے رخصت ہوئے سینکڑوں سال ہو گئے. آپ دیکھیں دنیا میں اولیاء کاملین علیہم الرحمہ کے مزارات کی طرف نگاہ ڈالیں، پاکستان میں اولیاء پاکستان کے بارے میں پڑھیں کہ حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سن 150 ہجری میں ان کی شہادت ہوئی، حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت بابا فرید الدین گنجے شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آج پورے ملک پاکستان کے کونے کونے میں اللہ والوں کے مزارات ہیں، صرف پاکستان میں نہیں، ہند میں، بنگلہ دیش میں، پوری دنیا میں اللہ رب العزت کے نیک بندوں کے مزارات موجود ہیں، اور لوگ ان مزارات پر حاضر ہو کر ان اللہ والوں کی برکتیں آج بھی حاصل کرنے کے لیے ان کے مزارات پر حاضر ہوتے ہیں. ہم میں سے کوئی ان کا رشتہ دار نہیں ہوتا جب ان کے مزارات پر ہم جاتے ہیں. کوئی دنیاوی رشتہ داری یا دنیاوی تعلق کوئی قدیم زمانے سے چلا نہیں آ رہا تھا, بس فقط اللہ رب العزت کے دین سے محبت ہمیں ان لوگوں کے درباروں پر لے جاتی ہے. تو ان لوگوں نے رب کائنات کے دین سے محبت کی, رب کائنات نے ان کا نام زندہ کر دیا. اللہ رب العزت نے اپنے کلام قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا, من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة, کہ جس نے بھی نیک عمل کیا, من ذکر او انثى, چاہے وہ مرد ہے یا عورت, وهو مؤمن, لیکن شرط کیا ہے کہ وہ مسلمان ہو, ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے. علماء نے اس کی وضاحت کی ہے کہ پاکیزہ زندگی کیا ہے, کہ دنیا کی زندگی اس سے ٹینشن ختم ہو جائے گی, دنیا کی زندگی کی آسانیاں اللہ رب العزت ان لوگوں کو عطا فرما دیتا ہے, اور آخرت میں جنت کی اعلیٰ نعمتیں ان بندوں کو عطا فرماتا ہے. ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ان لوگوں کو یہ نصیب ہو جاتی ہے. تو اعمال صالحہ سے, من عمل صالحا من ذکر او انثى, اعمال صالحہ ایمان کے ساتھ شرط ہے. تو اللہ رب العزت کے ان لوگوں نے دنیا میں اس مقصد کو سمجھا کہ ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے اور ہمیں کس انداز سے اپنی زندگی کو گزارنا ہے. رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا, افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون, تمہارا کیا خیال ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کر دیا اور کیا تمہیں ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنا. بتایا جا رہا ہے کہ ہم بیکار پیدا نہیں ہوئے بلکہ رب کائنات کی طرف لوٹ کر جانا ہے, ایک امتحان ہے, ایک ٹیسٹ ہے جس کے لیے حاضر ہونا ہے. آخرت کی ایک زندگی ہے کہ جس کا ذکر ہمارے سامنے کیا گیا ہے, لیکن ہم دنیا میں آ کر جیسی ہم نے ہوش سنبھالا دنیا کی فکروں میں ہم غرق ہوتے چلے گئے. جیسے ہی ہوش سنبھالا ہمارے قلوب و اذہان میں یہ بات انجیکٹ کر دی گئی کہ تمہیں دنیا کا کوئی بڑا آدمی بننا ہے, تمہیں پیسہ کمانا ہے, تمہیں اپنے فیوچر کو برائٹ کرنا ہے, تمہیں جناب دنیا میں فلاں فلاں عہدے کو حاصل کرنا ہے, تمہیں فلاں منصب کو حاصل کرنا ہے, تمہاری زندگی کا مقصد دنیا کے مستقبل کی تابناکی ہے, برائٹ فیوچر. آج ہمارے معاشرے میں یہی ہے کہ جیسے ہی بچہ ہوش سنبھالتا ہے اسے بتایا جاتا ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے, صرف اور صرف دنیا کی زندگی, صرف اور صرف دنیا کے عہدے, صرف دنیا کے منصب, صرف دنیا کا اچھا سٹیٹس, صرف دنیا کی خوشحالی والی زندگی اور مال و دولت کا حصول, یہی بتایا جاتا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ انسان اس دنیا میں جتنا بھی رہے اللہ رب العزت نے ہر مخلوق کا رزق مقرر فرما دیا ہے, روزی اللہ رب العزت کے ذمہ ہے. وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها, اللہ رب العزت کے ذمہ ہے رزق, جتنی بھی مخلوق ہے اس کا رزق اللہ رب العزت کے ذمہ ہے, رب کائنات نے فرما دیا. اور مسلمان کو اس پر یقین کامل ہے کہ میرا رب عز و جل میرا رازق ہے, مجھے روزی دینے والا ہے. جب تک میری قسمت کا ایک ایک ذرہ میرے جسم میں نہیں پہنچ جاتا, جب تک قسمت کا ایک ایک قطرہ میں پی نہیں لیتا, جب تک میں اپنی قسمت کی ایک ایک نعمت سے محظوظ نہیں ہو جاتا, میں دنیا سے نہیں جاؤں گا. یہ تو کنفرم ہے, لیکن ہمارا ذہن یہ بنا ہمیں دنیا کے لیے کوشش کرنی ہے, اپنے دنیا کے مستقبل کی تابناکی کے لیے کوشش کرنی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ آج جو والدین اپنے بچوں کو فزکس پڑھاتے ہیں, کیمسٹری پڑھاتے ہیں, بایولوجی پڑھاتے ہیں, زوالوجی پڑھاتے ہیں, باٹنی پڑھاتے ہیں, یا جو میڈیکل نان میڈیکل کی تعلیم حاصل کراتے ہیں, جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بناتے ہیں, تو کیا کوئی یہ سوچ کر فزکس پڑھتا ہے کہ یہ پڑھنا عبادت ہوگا, کیا کوئی کیمسٹری کو پڑھنا عبادت سمجھتا ہے؟ کیا کوئی میڈیکل سائنس اس لیے پڑھتا ہے کہ وہ کوئی عبادت کر رہا ہے؟ کیا کوئی انجینئرنگ اس لیے کر رہا ہے کہ اس کے نزدیک انجینئرنگ کرنا کوئی عبادت ہے؟ نہیں، بلکہ ہر شخص کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جو میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں، میں اس کے ذریعے اپنے دنیا کے مستقبل کو اچھا کر لوں گا، بس یہی مقصد ہے۔ اور اسی مقصد کے حصول کے لیے آج ہمارے والدین یا ہمارے سرپرستوں یا ہمارے بڑوں کی کوشش ہے۔ بہت کم ایسے لوگ ہیں جو یہ سوچتے ہوں کہ ہمارا بچہ ایک ڈاکٹر بننے کے ساتھ ساتھ ایک باعمل مسلمان بھی بن جائے۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو یہ سوچتے ہوں کہ ہمارا بچہ انجینئر بننے کے ساتھ ساتھ دین کا ایک مبلغ بھی بن جائے۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو یہ سوچتے ہوں کہ ہمارا بچہ ایک اچھا بزنس مین ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کے دین کی معاشرے میں فروغ کرنے والا، دین کو دنیا میں پہنچانے والا بن جائے۔ رب کائنات کا دین جو پوری دنیا میں پھیلا ہے، یہ مختلف انسائیکلوپیڈیاز کے مطابق یہ دین مسلمان تاجروں نے پوری دنیا میں پھیلایا، تجارت بھی کی اور اللہ رب العزت کے دین کو بھی پھیلایا۔ لیکن آج اللہ رب العزت کے دین کی اشاعت، رب کائنات کے دین پر عمل کرنا، رب کائنات کے دین کی اشاعت کرنا، یہ ہمارے قلوب و اذہان سے نکلتا چلا گیا۔ جو ہماری ریسپانسبلٹیز تھیں آج ہم نے اس کو بھلا دیا اور اپنے بچوں کو فقط اس چیز پر لگا دیا کہ تمہیں کچھ بننا ہے۔ اچھا، پھر یہ کمپٹیشن کا ایسا سلسلہ ہوتا ہے کہ کئی بچے وہ بیچارے فرسٹریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ جناب میری پہلی پوزیشن نہیں آئی، میری سیکنڈ پوزیشن نہیں آئی، میری تھرڈ پوزیشن نہیں آئی، میرے فلاں میرٹ کے مطابق نمبر نہیں آئے، تو مجھے سپلی لگ گئی ہے اور ایک پیپر میں فیل ہو گیا، دو پیپرز میں فیل ہو گیا، میرے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا، وہ معاملہ ہو گیا۔ بے شمار خبریں ہمارے معاشرے میں آپ کو ایسی نظر آئیں گی کہ جن خبروں میں یہ ہوگا کہ امتحان میں ناکامی سے دل برداشتہ ہو کر فلاں لڑکے نے خودکشی کر لی، فلاں لڑکی نے خودکشی کر لی۔ تو ہمارے ذہن میں فقط اپنی اولاد کو یہ سمجھانا ہوتا ہے کہ بس آپ نے پوزیشن ہولڈر بننا ہے، آپ کو ترقی کرنی ہے۔ اس کے ذہن میں ایسا سلسلہ ہوتا ہے کہ جب وہ اپنی مطلوبہ، اپنے ہدف کو نہیں پہنچ پاتا تو وہ مایوسی کا شکار ہو کر بیچارہ اور راہ اختیار کر لیتا ہے۔ ایسا نہیں کرے، یہ دنیا کا مستقبل ہے۔ اگر ناکامی ہو بھی جائے، اور چانسز ہیں جو اویل ہو سکتے ہیں، صرف زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا نا کہ ایک سال کے لیے پیچھے رہ گئے، کوئی بات نہیں، اگلے سال موقع ملے گا، یہ دنیا کا امتحان ہے۔ لیکن یہ غور کیا کہ اگر آخرت کے امتحان میں ناکام ہو گئے، پھر کامیابی کا چانس کیسے ملے گا؟ اس کے بعد تو کامیابی کے چانسز نہیں ہوتے۔ اگر وہاں اللہ رب العزت کے قہر و غضب کا شکار ہو گئے تو راہ فرار کیسے مل سکے گی؟ یہ روایات ہم تک پہنچیں کہ آج عمل کا دن ہے، حساب کا دن نہیں ہے، اور بروز محشر جو ہے وہ حساب کا دن ہے، عمل کا دن نہیں ہے۔ آج عمل کا وقت ہے، آج ہمارے جسم میں طاقت ہے، آج ہمارے جسم میں توانائی ہے، آج ہم اچھی طرح دیکھ رہے ہیں، آج اچھی طرح سن رہے ہیں۔ ہمارے رب نے اپنے کلام قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور تم میں سے ہر شخص دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا کیا ہے۔ جو کل ہے، یہ کل ہمیشہ کی زندگی کا کل ہے، یہ کل ایور لاسٹنگ، ایک ابد الآباد تک چلنے والی زندگی کا کل ہے، ایک ایٹرنل لائف کا کل ہے، ایک ہمیشہ کی زندگی کا کل ہے، کہ جس کی تیاری کا حکم رب کائنات نے اپنے کلام میں ارشاد فرمایا ہے۔ لیکن دنیا میں آ کر ہم بھول گئے کہ ہم کس کام کے لیے دنیا میں آئے تھے اور کن کاموں کو ہم نے اپنی زندگی کا مقصد سمجھ لیا۔ آج اگر کسی کو کہا جائے کہ نماز پڑھ، وہ کہتا ہے جناب اولاد کے لیے رزق کما رہا ہوں، یہ بھی تو عبادت ہے، دن رات کوشش کر رہا ہوں، یہ بھی تو عبادت کر رہا ہوں، تو مجھے ٹائم نہیں ملتا، اتنی محنت کرنی پڑتی ہے کہ میری توجہ نہیں ہوتی، میں اسی وجہ سے روزے نہیں رکھ پاتا معاذ اللہ، میں اسی وجہ سے حج پر نہیں جا رہا کہ بچوں کے بوجھ مجھ پر ہیں، اپنے بچوں کو میں جو روزی کما کر دے رہا ہوں بس میرا سب کچھ یہی ہے، یہ نہیں ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہماری منزل نہیں ہے جسے ہم نے اپنی منزل سمجھا ہے، یہ منزل حقیقی منزل نہیں ہے، بلکہ حقیقی منزل کوئی اور ہے جس کی تیاری کا حکم رب کائنات نے ارشاد فرمایا ہے، اس تیاری کو ہم بھول گئے. رب کائنات نے اپنے کلام میں فرمایا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى، انسان کیا خیال کرتا ہے کہ اسے ایسی چھوڑ دیا جائے گا؟ دنیا کے امتحان کے حوالے سے ہمارا ذہن ہے کہ اگر کوشش نہ کریں، محنت نہ کریں، اپنی سٹڈیز کو فوکس نہ کریں تو کامیاب نہیں ہو سکیں گے. امتحان قریب آ جائے نا تو امتحان کے بارے میں، ایگزامز کے بارے میں خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں کیوں ہو میں ایگزام دینے کے لیے جا رہا ہوں، میں ایگزام دے نہیں سکا، میرے سامنے کوشچن پیپر آیا، اوہو مجھے تو کسی سوال کا جواب نہیں آیا، میرے ساتھ یہ ہو گیا، مس ہیپ ہو گیا، ٹریفک میں پھنس گیا. خواب بھی ایگزام کے حوالے سے آتے ہیں. دوستیاں چھوڑ دیتے ہیں، انواع و اقسام کے کھانے چھوڑ دیتے ہیں کہ کیا کریں کہ امتحان نزدیک ہے. رات کو ایسی میڈیسن استعمال کرتے ہیں کہ جس سے نیند اڑ جائے. کیوں؟ اپنی سٹڈیز کو فوکس کرنا ہے، ہمیں کچھ بننا ہے، ہمیں میرٹ تک پہنچنا ہے، ہمیں پوزیشن ہولڈر بننا ہے، ہمیں انجینئرنگ یونیورسٹی جانا ہے، ہمیں میڈیکل یونیورسٹی جانا ہے، ہم رہ نہ جائیں. امتحان کے خواب، اس کے لیے اچھی اچھی ٹیوشن رکھتے ہیں، ایک ایک سبجیکٹ کی ٹیوشن ہوتی ہے کہ اچھی طرح اپنی سٹڈیز کو فوکس کریں. تو دنیا کے امتحان کی کامیابی کے لیے ٹیوشن رکھ لیں، آخرت کے امتحان کے لیے بھی کوئی ٹیوشن رکھی کہ اس کی تیاری کیسے ہو؟ دنیا کے امتحان کے حوالے سے آپ بتائیں کہ جو کوشش نہ کریں ہم کہتے ہیں کہ یہ فیل ہو جائے گا، اور پھر یہ دیکھنا ہے کہ جو کوشش کر رہا ہے وہ کوشش ہے کس لیول کی. بعض ایسے ہیں کہ وہ ایگزامینیشن ہال سے جب نکلتے ہیں نا تو کہتے ہیں جناب آج کا پیپر بڑا زبردست ہوا ہے، آج جو سوالات آئے تھے بڑے زبردست طریقے سے آنسر شیٹ میں نے بالکل فل کر دی، ایکسٹرا شیٹس میں نے لگا دی ہیں جناب اور بڑے اچھے مارکس آئیں گے. آپ سے میں ایک سوال کرتا ہوں کہ بعض ایسے سبجیکٹس ہوتے ہیں خاص طور پر ماسٹرز میں نے دیکھا ہے کہ صرف ایک سوال کا جواب آپ کو دینا ہوتا ہے، صرف ایک شخص، اس کو کوئی ایسے ملے، اسے کوئی مضمون ملے کہ فلاں ٹاپک پر آپ ایسے لکھیں، وہ اس ٹاپک پر ایسے لکھے، ایکسٹرا شیٹس بھی لگا دے اور باہر آ کر کہے جناب میں نے بڑا کمال کا پیپر کر دیا، ایکسٹرا شیٹس بھی لگا دی ہیں اور بس میرے بڑے زبردست مارکس آئیں گے. لیکن جب وہ ایگزامینر کے پاس آنسر شیٹ پہنچے، ایگزامینر دیکھے کہ کہیں پر سپیلنگ مسٹیکس ہیں، کہیں پر گرامیٹیکل مسٹیکس ہیں، اور کہیں پر وہ جملہ صحیح انداز سے بنا ہوا نہیں ہے، نہ فیوچر کا پتا ہے، نہ پاسٹ کا پتا ہے، نہ پریزنٹ کا پتا ہے، اتنی ساری مسٹیکس ایک پیج پر آ جائیں تو جتنی بھی اس کی شیٹ ہے اس پر ریڈ لائنز لگ جائیں، آپ بتائیں کہ اس کو کتنے نمبر ملیں گے؟ اپنے تئیں اس نے بہت کچھ کر دیا لیکن اگر اچھا نہیں کیا تو وہ فیل ہو جائے گا. تو آخرت کے حوالے سے بعض لوگ بڑے زوم میں ہوتے ہیں، بڑا ان کو یہ ناز ہوتا ہے کہ جناب بڑی نیکیاں ہم کر رہے ہیں، ہم بڑے اعمال صالحہ کر رہے ہیں، بس قیامت کا دن آئے گا تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، ہم نے بڑی نیکیاں کی ہیں. نماز پڑھنے والے بھی نمازیں پڑھ رہے ہیں لیکن توجہ نہیں ہوتی ان کی کہ اپنی نماز میں ہمیں رکوع اور سجود کیسے کرنے ہیں. بے شمار لوگ ہمارے معاشرے کے ایسے ہیں کہ جو نماز پڑھتے نہیں ہیں، اور جو پڑھنے والے ہیں ان کی نمازوں کی کیفیت بڑی عجیب ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ ٹائم دیکھ کر نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں کہ مجھے تین منٹ میں یا ڈھائی منٹ میں چار رکعت مکمل کرنی ہے. آپ ذرا غور کریں، میں آپ لوگوں کو بھی کہہ رہا ہوں اور مدنی چینل کے ناظرین و سامعین کو بھی کہہ رہا ہوں کہ ہماری نمازیں، ان کو اصلاح کی حاجت ہے کہ جس انداز سے ہم پڑھ رہے ہیں نا، اپنی نمازیں کسی اچھے قاری قرآن کو سنا دیں، پھر پتہ لگے گا کہ ہم کیا پڑھ رہے تھے. پریکٹیکل بھی دیکھیں، پریکٹیکلی بھی ہماری نمازوں میں بڑی کمی ہوتی ہے. رکوع کیا، رکوع کے بعد ہوتا ہے قومہ، سیدھے کھڑے ہونا، بالکل سٹیٹک پوزیشن میں آ جانا، کم از کم ایک مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار، بالکل سکون کی حالت میں آ جانا، یہ واجب ہے. اب لوگ کیا کرتے ہیں، رکوع میں گئے، کئی لوگ ایسے ہیں رکوع میں گئے، تھوڑے سے کھڑے ہوئے سیدھے سجدے میں، سجدہ کیا، کئی تو ایسے ہیں وہ اپنے ہاتھ بھی نہیں اٹھاتے سجدے کی جگہ سے اور دوبارہ سجدے میں، یا بالکل تھوڑے سے بیٹھتے ہیں اور دوبارہ سجدے میں چلے جاتے ہیں. تو اس طریقے سے جو نماز پڑھے گا، ایسے شخص کے لیے مختلف اقوال ہیں. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو ایسے نماز پڑھتے دیکھا تو فرمایا کہ اگر اسی طریقے سے تم نماز پڑھتے رہے تو خوف ہے کہ تم شریعت محمدی پر نہیں مرو گے. ہماری نمازوں کا حال یہ ہے، اپنی نمازیں ہم سناتے نہیں ہیں کسی کو کہ کتنی ہماری پروننسیشن غلط ہے، کتنا طریقہ غلط ہے، کتنے انداز غلط ہیں، نہ فرائض کا پتہ، نہ واجبات کا پتہ، نہ شرائط کا پتہ، بس جی نماز پڑھ لو، اللہ قبول کرنے والا ہے. تو اپنے معاملات تو ہم دیکھیں کہ جب شریعت مطہرہ نے مختلف معاملات کو ہم پر واضح کر دیا ہے تو ہم ان معاملات کو سیکھیں اور سیکھ کر وہ کام کریں. حضرت عطا سلمی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے ایک مرتبہ بڑا عمدہ قسم کا کپڑا تیار کیا، کپڑا بیچنے کے لیے مارکیٹ میں گئے تو جس بندے کو کپڑا بیچ رہے تھے وہ کوئی بہت بڑا اس کا ماہر ہوگا کپڑا خریدنے کا، اس نے کہا کہ آپ کے اس کپڑے کی وہ ویلیو نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں، اس کپڑے میں فلاں فلاں خامی ہے، خامیاں گنوا دیں، اور کہا کہ اس کا وہ ریٹ نہیں ہے کہ جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، اس کا ریٹ بہت تھوڑا ہوگا. جب آپ نے یہ سنا تو آپ نے رونا شروع کر دیا. وہ بندہ کہتا ہے حضرت آپ پریشان نہ ہوں، ظاہر جانتا تھا کہ اپنے دور کے بہت بڑے اللہ والے تھے، حضرت آپ پریشان نہ ہوں، میں آپ کو وہی قیمت دے دیتا ہوں جو آپ چاہتے ہیں. فرمایا میں یہ نہیں سوچ رہا، مجھے کوئی اور بات رلا رہی ہے، وہ بات یہ ہے کہ اپنی طرف سے میں نے عمدہ کپڑا تیار کیا، میں نے اپنی طرف سے اعلیٰ کپڑا تیار کیا، لیکن جب یہ ایک ایسے شخص کے پاس پہنچا کہ جو اس کے عیب کو جانتا ہے تو اس کپڑے کے عیب اس نے نکال لیے. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میرے اعمال جو میرے نزدیک اچھے ہیں، جب یہ احکم الحاکمین کے دربار میں پیش ہوں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ اس میں خامیاں کیا کیا ہیں. اللہ والوں کا انداز ہے کہ ان کے معاملات میں فکر آخرت موجود ہوتی تھی، آج ہماری توجہ نہیں ہوتی. حضرت ابراہیم بن ادھم رحمتہ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ ایک حمام میں تشریف لے گئے، اور آپ میں کئی لوگ جانتے ہوں گے کہ اب حماموں کا دور تقریباً ختم ہو گیا ہے اکثر جگہوں سے. پہلے ایک دور تھا کہ لوگ حماموں پر جا کر نہاتے تھے، تو آپ جب حمام پر تشریف لے گئے تو حمام کے مالک نے کہا جب تک آپ درہم نہیں دیں گے آپ کو نہانے نہیں دوں گا. یہ سنا تو آپ نے رونا شروع کر دیا. تو وہ پریشان ہو گیا کہ اپنے دور کے مشہور ولی تھے، پریشان ہو گیا اور کہا کہ حضرت معافی سے نواز دیں، آپ چاہیں تو نہا لیں، کوئی مسئلہ نہیں. آپ نے فرمایا کہ میں اس وجہ سے نہیں رو رہا کہ تم نے مجھ سے درہم طلب کیے ہیں، میں سوچ رہا ہوں کہ ایک ایسا حمام کہ جس میں گناہگار اور نیک سبھی لوگ جا کر نہاتے ہیں، اس وجہ سے اس میں مجھے جانے سے روک دیا گیا کہ میرے پاس درہم نہیں ہے. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ قیامت کے دن کہیں اگر میرے نام اعمال میں نیکیاں نہ ہوئیں تو مجھے جنت میں جانے سے نہ روک دیا جائے، اس وجہ سے میں رو رہا ہوں. ان کی سوچوں میں آخرت ہوتی تھی، ان کی فکروں میں دنیا نہیں ہوتی تھی، ان کی فکروں میں فکر آخرت ہوتی تھی اور ہوتی ہے. یہ اللہ والے ختم نہیں ہوئے دنیا سے الحمدللہ. ہم نے تو کتابوں میں پڑھا ہے نا اللہ والوں کے طرز عمل کو. تو رب کائنات کے کئی بندے ایسے ہیں کہ الحمدللہ عز و جل آج بھی ان کی سوچوں میں آخرت کی زندگی ہوتی ہے. وہ اس دنیا میں اپنا دل نہیں لگاتے, وہ دنیا کی نعمتوں کو عارضی سمجھتے ہیں, وہ آخرت کی زندگی کی تیاری کی کوشش کرتے ہیں. اور یہی تیاری کرنے کا ہمیں اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدْ, کہ تم میں سے ہر شخص دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا کیا ہے. اور آج آج ہمارے پاس وقت ہے, ہمارے جسموں میں طاقت ہے, ہم زندگی کی جو سانس لے رہے ہیں نا اس میں آج اپنا محاسبہ کر تو لیں, ایک دن کا محاسبہ تو کریں, آج کا محاسبہ تو کریں کہ میرا آج کا جو دن گزرا ہے میرے اس دن میں اللہ رب العزت کی کتنی نافرمانیاں ہیں, کتنے گناہ ہیں, کتنی غیبتیں ہیں, کتنی چغلیاں ہیں, کتنے جھوٹ ہیں, کتنی والدین کی نافرمانی ہے, کتنی نوازوں کو میں نے قضا کیا ہے, میں نے کتنی غفلت برتی ہے نیکیاں کرنے میں. اگر میرے آج کے دن پر میرے جنتی یا جہنمی ہونے کا فیصلہ ہونا تھا تو میرے اعمال جنتیوں والے ہیں یا جہنمیوں والے ہیں؟ آج وقت ہے ہمارے پاس غور کرنے کی حاجت. زندگی دوبارہ نہیں ملتی, ایک ہی مرتبہ ملی ہے. اپنی زندگی میں یہ نہ سوچیں کہ کوئی مس ہیپ ہوگا تو پھر اللہ رب العزت کی طرف رجوع کریں گے, کوئی ٹینشن ہوگی تو پھر اللہ کی طرف رجوع کریں گے, کوئی غم آئے گا تو پھر ہم رب کائنات کی طرف رجوع کریں گے, اپنے گناہوں سے توبہ کریں گے, کوئی مائل سٹون آئے گا, کوئی سنگ میل آئے گا تو ہم مڑ جائیں گے, کوئی یو ٹرن آئے گا تو مڑ جائیں گے. نہیں, بے شمار لوگوں کو موقع ملتا ہی نہیں ہے. اور یہ نہ سوچے کہ قیامت کے دن کوئی ایسا میریکل ہوگا کہ بغیر امتحان کیے بیڑا پار ہو جائے گا, کوئی ایسا میریکل ہوگا کہ بس جناب بغیر حساب کتاب کے بخشے جائیں گے. یہ نہ سوچیں. اللہ رب العزت کے نیک بندے لوگوں کو سمجھاتے ہیں, سمجھاتے رہے کہ ہم یہ سوچ کر اپنی زندگی کو نہ گزاریں کہ بس جناب مریں گے تو دیکھا جائے گا. دنیا میں تو کبھی بھی نہیں سوچا کہ یار خیر ہے, سفر پہ جا رہے ہیں ایک ہی سوٹ پہنا ہوا ہے, خیر ہے کام چل جائے گا, پیسے لے نہ لیں کام چل جائے گا, امتحان میں کوشش کریں نہ کریں کام چل جائے گا, دکان پر انویسٹمنٹ کریں نہ کریں کام چل جائے گا, اپنے بزنس کو وقت دیں نہ دیں کام چل جائے گا. دنیا کے ہر معاملے میں ہم اپنی ایفرٹس کو انسرٹ کرتے ہیں, اپنے دنیا کے معاملات میں اپنی ایبلٹیز کو, اپنی ایکسپرٹیز کو, اپنے دنیا کے تجربات کو ہم شامل رکھتے ہیں, لیکن آخرت کے حوالے سے اپنی آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں. حضرت حاتم اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بہت بڑے ولی کامل گزرے ہیں. ایک شخص ان کی خدمت میں حاضر ہوا کہ حضرت آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. آپ نے شروع میں تو اس کی دعوت قبول نہیں فرمائی, جب اس نے اصرار کیا تو فرمایا کہ تین میری شرطیں ہیں, تین شرطیں قبول کرو تو دعوت پر آؤں گا. بندے نے کہا ٹھیک ہے حضرت, آپ ارشاد فرمائے کیا شرطیں ہیں. فرمایا کہ جہاں چاہوں گا بیٹھوں گا, جو چاہوں گا کھاؤں گا, جو کہوں گا وہ تمہیں کرنا پڑے گا. بندے نے تینوں شرطیں منظور کر لیں اور ولی اللہ کی دعوت کی تھی مشہور, بہت بڑی دعوت کا اہتمام کیا, انواع و اقسام کے کھانے, عمدہ عمدہ کھانے تیار کیے اور بڑے بڑے لوگوں کو جمع کیا. جب دعوت کا وقت آیا تو حضرت حاتم اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ یہ لوگوں کی جوتیوں کے ڈھیر پر بیٹھ گئے. اب شرط تھی نا کہ جہاں چاہوں گا بیٹھوں گا, کچھ بول نہ سکا. جب کھانے کا وقت آیا لوگوں نے انواع و اقسام کی نعمتیں کھانا شروع کر دی, آپ نے روٹی کا ایک سوکھا ٹکڑا جیب سے نکالا اور وہ کھانا شروع کر دیا. کیا کرے کہ جو چاہوں گا کھاؤں گا. جب لوگوں نے کھانا کھا لیا تو آپ نے میزبان کو فرمایا کہ ایک انگیٹھی لے کر آؤ. انگیٹھی لائی گئی
تو فرمایا کہ توا لے کر آؤ.
توا انگیٹھی پر رکھ دیا گیا. جب وہ خوب دہک گیا آپ اس توے کے اوپر کھڑے ہو گئے ننگے پاؤں. پھر نیچے اترے اور ارشاد فرمایا کہ آج میں نے روٹی کا سوکھا ٹکڑا کھایا ہے. آؤ سب آؤ اور جو آج تم نے کھانا کھایا ہے اس کھانے کا حساب تو دو. لوگ رو پڑے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دہکتے ہوئے توے پر ہم کھڑے ہو جائیں. یہ تو ان کی کرامت تھی کہ ان پر آگ نے اثر نہ کیا. تو لوگوں کو پتا تھا کہ ہمارے پاس کوئی کرامت نہیں ہے, حضرت ہم تو ایسا نہیں کر سکتے. تو فرمایا اس دن کے بارے میں غور کرو کہ جس دن اللہ رب العزت کے دربار میں کھڑے کیے جاؤ گے اور رب تبارک و تعالی تم سے اپنی نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا تو حساب کیسے دے سکو گے. اور پھر قرآن کی سورۃ التکاثر کی آخری آیت تلاوت فرمائی, ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں سے پرسش ہوگی, یعنی نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو اللہ والے اس انداز سے لوگوں کو سمجھاتے رہے اور سمجھاتے ہیں کہ وہ خواب غفلت سے بیدار ہوں. یعنی اس دن کون سی کرامت آ جائے گی کہ اللہ رب العزت کے دربار میں کھڑے ہو جائیں گے اور بیڑا پار ہو جائے گا. جن لوگوں کا بیڑا پار ہے, جن کا بیڑا پار تھا, وہ روتے رہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی جنت کی سند پانے والے لوگ روتے رہے. کوئی پرندوں کو دیکھ کر روتے, یا لیتنی مثلک یا طائر ولم اخلق بشرا, اے پرندے کاش میں تیری مثل ہوتا لیکن مجھے بشر نہ بنایا گیا ہوتا. کوئی کسی جانور کو دیکھ کر روتے, امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانور کو دیکھ کر روتے کہ تو کتنا خوش نصیب ہے, جہاں چاہتا ہے چرتا پھرتا ہے لیکن جب مرے گا تو تجھ سے حساب نہ ہوگا. کہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی, یا لیتنی کنت نسیا منسیا, کاش میں کوئی بھولی بسری چیز ہوتی. کہیں کوئی صحابی فرماتے, کاش یا لیتنی کنت شجرتن تعدد, کاش میں کوئی درخت ہوتا جسے کاٹ دیا جاتا, جسے جلا دیا جاتا. کاش میں راکھ ہوتا, کاش میں کوئی میڈھا ہوتا جسے ذبح کر کے لوگ اس کا گوشت کھا جاتے. یہ جنتی فرما رہے ہیں. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدائن کے گورنر بنا کر بھیجے گئے تھے. جب انتقال کا وقت قریب آیا تو رو رہے تھے. لوگوں نے پوچھا, حضرت آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ میں نہیں جانتا کہ اپنے رب کی رضا میں دنیا سے جا رہا ہوں یا میں اپنے رب کی ناراضی کے ساتھ دنیا سے جا رہا ہوں, میں نہیں جانتا. ان کا زہد, ان کا تقوی, ان کا خوف خدا مثالی, لیکن دنیا سے جاتے ہوئے اشک باری کر رہے ہیں. آج ہمارے پلے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے پاس, یاد ہی نہیں نیکی. کوئی ایک تو نیکی ایسی ہوتی کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے اس کا واسطہ دیتے, کہ مغفرت کا سوال کرتے کہ یا اللہ اس نیکی کا واسطہ مغفرت فرما دے. کوئی ایک نیکی نہ کر سکے. اور انداز ایسا ہے کہ جیسے ہمیں کوئی جنت کی سند مل گئی ہے. تو جن لوگوں کو جنت کی سند ملی وہ روتے رہے, ہمیں بھی رونا چاہیے. اور یہ رونا کیسے نصیب ہوگا؟ یہ رونا ایک اچھے ٹیوشن سینٹر میں ہوگا. کہاں ہوگا؟ اچھے ٹیوشن سینٹر میں ہوگا. دنیا کے امتحان کی تیاری ٹیوشن سینٹر میں کرتے ہیں نا, اچھے ٹیوشن سینٹر. تو آخرت کے امتحان کی تیاری گھر پر نہیں ہوگی. یہ اچھا انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہوگا, اچھے ماحول کے ساتھ اپنے ایفیلیشن کو, اپنے رابطے کو, اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہوگا. اچھے ماحول میں آنا جانا ہوگا, اچھے لوگوں کے ساتھ نشست و برخاست کرنی ہوگی, عاشقان رسول کی صحبت میں رہنا ہوگا. الحمدللہ دعوت اسلامی تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک مشرق سے مغرب, شمال سے جنوب تک اصلاح امت کے لیے کوشش کر رہی ہے. اور جو بھی اس سے وابستہ ہوتا ہے الحمدللہ اسے فکر آخرت نصیب ضرور ہو جاتی ہے. نمازوں کی محبت اس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے. عاشقان رسول کے ساتھ قافلوں میں سفر کرنے سے اسے دین سیکھنا آسانی سے نصیب ہو جاتا ہے. سکھانے کا جذبہ ہو جاتا ہے, محاسبے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ مجھے اپنا محاسبہ کرنا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا خطبہ, آپ نے لوگوں کو فرمایا تھا, بعض روایات میں ہے اور یہ حدیث میں بھی ہے, حاسبو قبل ان تحاسبو, اور بعض روایات میں ہے حاسبو انفسکم قبل ان تحاسبو, کہ اپنے آپ کا محاسبہ کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے. تو واقعی دنیا میں ہی حساب کر لیں اپنا, ورنہ وہاں پر اگر ہوا تو کہیں پھنس نہ جائیں. دنیا میں حساب کریں گے نا تو اس کا کیا فائدہ ہوگا کہ یا اللہ میں کچھ نہ کر سکا, یا اللہ میں نیکی نہ کر سکا, میں غافل رہا, میں گناہ کرتا رہا, میں تیری نافرمانیاں کرتا رہا, میں اپنے والدین کو ستاتا رہا, میرے ہمسائے مجھ سے خوش نہ تھے, میرے دوست مجھ سے خوش نہ تھے, میں اپنے معاشرے کا ایک برا انسان بن کر اپنی زندگی گزارتا رہا, یا اللہ آج محاسبہ کیا ہے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا, معاف کر دے. معافی طلب کر لے جو بندہ تو اللہ رب العزت اس بندے کے گناہ کو بخش بھی دیتا ہے. اور بعض ایسے بندے ہیں کہ جن کی معافی اتنی کمال کی ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے. تو محاسبے کا یہ فائدہ ہے کہ جب محاسبہ کریں گے تو اپنا سارا کچا چٹھا کھل جائے گا کہ میں نے کیا کیا ہے, میں کس بات پر اترا رہا ہوں, سب کچھ سامنے آ جائے گا. تو دعوت اسلامی کے مشک بار مدنی ماحول میں آنے جانے کو, ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کو, علاقائی دوروں کو, جو درس ہوتے ہیں ان دروس میں شرکت کو, قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سفر کرنے کو اپنا معمول بنائیں. انشاءاللہ رب العزت فرائض بھی سیکھیں گے, واجبات بھی سیکھیں گے, سنتیں بھی سیکھیں گے اور عمل کا جذبہ بھی پیدا ہوگا. صلو علی الحبیب.
میں مبلغ بنوں سنتوں کا, خوب چرچا کروں سنتوں کا, وہ کرم بحر خاک مدینہ.